بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف ثلث الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله اس پیارے کتاب کے شرح کے درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر روح کی توعی سے شروع کرتے ہیں. الصلاة خلف البر والفاجر، نماز پڑھنا اچھے اور برے امام یا حکمران کی اقتدا میں. ہم بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں صحابہ کرام کے متعلق، اہل جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے، خصوصی طور پر خلفاء الراشدین کہ خلافت کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں. آج کے درس میں اچھا اور برا حکمران یا اچھا اور برا امام کے اقتداء میں نماز پڑھنا کا حکم کیا ہے، اور اس کا تعلق صحابہ سے کیا ہے. یہ حکمران کا معاملہ جو ہے، امام صاحب نے صحابہ کے سیاق اور سباق میں کیوں شامل کیا ہے، کیونکہ اگلے جو الفاظ وہ پھر صحابہ کے تعلق سے ہیں. اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک وجہ ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے درس میں. اور پھر وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے اس معاملے میں، اور ان کا عقیدہ غلط کیوں ہے، کہاں سے غلطی ہوئی، کیوں غلطی ہوئی، کیسے غلطی ہوئی. اور مقدمے میں، شرح میں، آج کے درس میں شیخ ربیع حفظہ اللہ چند اہم باتیں جو ہیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ اصول بیان کرتے کیوں ہیں، یہ اصول ہم نے کہاں سے لیے ہیں، ان اصول کی اہمیت کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. امام ابو عثمان رحمہ اللہ کہ ان چند جملوں سے فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ: ويرى اصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ويرى سمراد ہم دیکھنا نہیں آنکھوں سے صرف، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں. عربی میں یہ کہا جائے میں یہ چیز دیکھتا ہوں، یعنی میں یہ سمجھتا بھی ہوں اور میرا اس پر ایمان بھی ہے. تو ایمانیات کے تعلق سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اصحاب الحدیث یعنی اہل سنت والجماعت، اہل بدعت نہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ دلیل کے پیچھے چلتے ہیں. اصحاب الحدیث، حدیث ان کی پہچان ہے، ان کا اہتمام حدیث پر ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ حدیث پہ آ کے رک جاتا ہے. حدیث میں صحیح بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، صریح بھی ہوتا ہے اور غیر صریح بھی ہوتی ہے. تو اصحاب الحدیث حدیث کے علم کے اہتمام کرنا، روایت و درایت کے صحیح کو ضعیف سے الگ کر کے صحیح پہ عمل کرنا، اور جو صحیح فہم ہے اس حدیث کا اس پہ عمل کرنا، دو الگ چیز ہے نا. ایک تو صحیح ہے کہ نہیں ہے، دوسرا جو اس میں پیغام ہے وہ صحیح سمجھا ہے کہ صحیح نہیں سمجھا ہے. ہمارے ذمہ عمل کرنا ہے نا, تو عمل کے لیے پہلے دلیل کا ہونا لازمی ہے اور پھر دلیل کو صحیح سمجھنا بھی لازمی ہے. تو اصحاب الحدیث کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیتے ہیں اور صحیح حدیث کا صحیح فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو اصحاب الحدیث اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کا اس مسئلے میں یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز, عید اضحیٰ اور عید الفطر کی نمازیں جو ہیں غیرہما, اور ان کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں, من الصلوات نمازوں میں سے, خلف کل امام ہر امام کے پیچھے, مسلمین مسلم مسلمان امام, کیونکہ پہلے جو امامت نماز کی تھی حکمران خود کیا کرتا تھا, بعد میں آہستہ آہستہ پھر امام متعین کر دیتا تھا, خود جو حکمران ہے امام حکمران کو بھی کہتے ہیں. امام نماز کے جو امام ہوتا ہے جس کے اقتدا میں نمازی نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی امام کہتے ہیں. تو یہاں پر دونوں مراد ہیں, سب سے پہلے وہ حکمران جو خود امامت کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے, باب اولا مراد ہے, کیونکہ اس زمانے میں امامت جو ہے وہ خلیفہ راشد خود کرتا تھا, جو خلیفہ تھا خود امامت کرتے تھے نماز کی اور لوگ ان کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا وہ امام جسے متعین کر دے نماز کے لیے جو خود خلیفہ ہے یا جو خود حکمران ہے اسے بھی امام کہا جاتا ہے. تو نماز پڑھنی ہے باجماعت, نماز پڑھنی ہے خصوصی طور پر جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازیں, ہر اس امام کے پیچھے جو مسلمان ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, برن کان او فاجرن, نیکوکار ہو یا بدکار ہو, اچھا ہو یا برا ہو, متقی پرہیزگار ہو یا بدکار ہو, نافرمان ہو, فاسق اور فاجر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ہے مسلمان اور ہے بھی امام حکمران ہے یا اس کا نائب ہے, تو پہلی بات یہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. دوسرا ویرون جہاد الکفر معہم, اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اصحاب الحدیث اور سنت جماعت جو ہیں کہ کافروں کے خلاف جہاد بھی ان حکمرانوں کے ساتھ کرنا ہے. وَإِن كَانُوا جَوْرَةً فَجَرًا, اگرچہ یہ حکمران ظالم ہو اور فاجر و فاسقی کیوں نہ ہو, لیکن جہاد کا حکم دیا ہے تو ایسے حکمرانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. دو ہو گئے. تیسرا وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ لَهُمْ, اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان حکمرانوں کے لیے, ان اماموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, دعا کرتے, بد دعا نہیں کرتے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کس چیز کی؟ وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْإِصْلَاحِ وَالتَّوْفِيقِ وَالصَّلَاحِ وَبَسْطِ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ. چار اہم چیزیں ہیں. دعا کرتے ہیں حکمرانوں کے لیے جو فاسق اور فاجر ہیں, بالاصلاح, اصلاح کی دعا. اصلاح تب ہوتی ہے جب کوئی فساد ہوتا ہے, جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے, جب کسی چیز کو درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. تو دعا کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو فساد ہوا ہے یا جو خرابیاں ہوئی ہیں کہ وہ درست ہو جائے, بالاصلاح, اور وہ ہر وہ چیز درست کرے جو ان کو کرنا چاہیے, یہ بھی ان کے لیے دعا ہے. والتوفیق, اور توفیق کی دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ بہتر ہو جائیں, اچھے ہو جائیں, نیکوکار ہو جائیں, متقی پرہیزگار ہو جائیں اور اصلاح کے دامن کو نہ چھوڑیں. والصلاح, صلاح اپنے لیے, اصلاح عام ہوتا ہے اپنے دوسرے ہر چیز کے لیے, صلاح انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, درست ہو جاؤں, میرے اندر جو خامیاں جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے, وہ دور ہو جائے, اور صلاح کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وبسط العدل في الرعية والرعاية میں جو ہے عدل انصاف کو عام کرنا، کیسے حکمران بن جائیں جو ظلم کرنے والے ہیں کہ وہ ظلم سے توبہ کر لیں اور عدل انصاف کو عام کرنا شروع کر دیں. تو حکمران کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا اس موضوع کے تعلق سے. پھر فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وان راوا منهم العدول عن العدل الى الجور والحيف. ولا يرون اور یہ نہیں دیکھتے، یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھتے. اب جو بات ہو رہی ہے یہ عقیدہ سنت جماعت میں سے نہیں ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ اصحاب الحدیث سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ولا يرون الخروج علیہم، کہ فاسق فاج حکمرانوں پر خروج اور بغاوت کرنا، بالسیفی ہتھیار کے ساتھ، چاہے تلوار ہو چاہے کوئی بھی ہو. وَإِن رَأُوا مِنْهُمْ الْعُدُولَ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَالْحَيْفِ، اگرچہ ان حکمرانوں سے ناانصافی یعنی عدل کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانا، انصاف کو چھوڑ کر ظلم کی طرف جاتے ہیں، ناانصافی کی طرف جاتے ہیں، زیادتیوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی خروج نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے. یہ طریقہ ہے اہل سنت جماعت کا، یہ عقیدہ کے اصول میں سے ہے. وَيَرَوْنَ قِتَالَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ، پھر يَرَوْنَ، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ جو باغی گروہ ہے جس نے خروج کیا ہے حکمران کے خلاف اور بغاوت کی ہے، اس گروہ کے خلاف قتال کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کب تک؟ حتی ترجع الى طاعت الامام العدلی، جب تک کہ وہ واپس اس حکمران فرمانبردار کی طرف واپس نہیں پلٹتے. یہ چند جملے ہیں جو امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں اس موضوع کے تعلق سے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مقدمہ ہے سنت جماعت کے عقیدے کے اصول کے تعلق سے، اسے انڈر لائن بھی کریں، تھوڑا یاد بھی کر لیں، ایک خلاصہ ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ابھی آگے بھی پڑھنا ہے، جو ابھی بھی پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو عقیدے کے اصول ہم بیان کر رہے ہیں، جو ایمانیات ہیں، سنت جماعت کا موقف ان کے تعلق سے کیا ہے، اور یہ عقیدے کے اصول کہاں سے آئے ہیں، کیوں ان کی اہمیت ہے، اور اہل بدعت جو ہیں ان کو کہاں پر غلطی لگی ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اہل حدیث کی میزات میں سے یہ ہے، جن کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر قائم ہے. تو یہ سب سے پہلے تمیز ہے اصحاب الحدیث کا، اہل سنت جماعت کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہر گروہ کا ہے نا، ہر مسلمان کا ہے، لیکن سب کا تعلق ایک جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہے نا مسلمان کا، اس کی اساس بنیاد ہونی چاہیے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اور سنت. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نام اور صفت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود بیان کیے قرآن مجید میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے صحیح حدیث میں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور وعد وعید کے نصوص پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جزا اور سزا کے نصوص، جنت کی خوشخبری ہے، اجر ثواب کی خوشخبری ہے، بشارت ہے کسی خیر و بھلائی کی، یہ سب وعد کی نصوص میں سے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، وعید کے نصوص ہیں، سزا کی کوئی بات ہوئی ہے یا جہنم کا ڈراوا ہے یا اللہ کا عذاب یا گرفت یا پکڑ کی کوئی بات ہے، ان سب نصوص اور دلائل پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کر جیسے کہ گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک آیت کو دوسرے سے مارنا، ایک حدیث کو دوسرے سے مارنا، بلکہ سب کو جب صحیح دلیل نص ثابت ہو گیا ہے تو سب پہ عمل کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شرح حفظہ اللہ، جو عقیدہ ہے اسلام جماعت کا، اصحاب الحدیث کا، دین کے تمام ابواب میں وہ مبنی ہے اور قائم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. صرف عقل اور رائے کی بنیاد پر نہیں ہے، اور حکمرانوں کے ساتھ جو تعلق قائم ہے مسلمانوں کا وہ بھی اسی بنیاد پہ ہونا چاہیے. رسم جماعت کے مویزات میں سے ایک یہ تمیز بھی ہے جو کو اہل بدعت سے الگ کر دیتا ہے، یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے کہ حکمران کے ساتھ جو معاملات متعلق کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. خوارج اور روافض کے خلاف، خوارج اور روافض کا طریقہ اور ہے. خوارج اور روافض اور ہر وہ گروہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے طریقے اور ہیں کہ نہیں التفات کرتے، نہیں دیکھتے قرآن کی طرف، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، نہ ہی عقیدے میں، نہ ہی عبادات میں، نہ ان کے منہج میں، اور نہ حکمران کے ساتھ کسی معاملات کو طے کرنے میں، بلکہ علماء کے ساتھ بھی، اور یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کے جو تعلق قائم ہے وہ کتاب اور سنت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے جو تمام معاملات ہیں وہ خواہش نفس پر قائم ہے، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ. دو گروہ کے یہاں پر نام ہے بدعت میں سے، خوارج اور روافض. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حکمران کو نیک ہونا چاہیے. خوارج کے نزدیک جو شخص کبیر گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور حکمران بھی ان میں شامل ہے. اگر حکمران ظلم کرتا ہے، اگر حکمران شراب پیتا ہے، اگر حکمران زنا کرتا ہے یا سود کھاتا ہے یا سود کی اجازت دیتا ہے، یہ تمام کبیرہ گناہ جو ہیں خوارج کے نزدیک کفر ہے. اور خوارج جو ہیں وہ ایسے شخص کو حکمران مانتے ہی نہیں ہیں جو فاسق اور فاجر ہو. اور روافض کے نزدیک تو اصل امامتوں کی بارہویں امام کی ہے، جب تک وہ نہیں آتے تو امامت کو وہ نہیں مانتے، کسی حکمران نہیں مانتے. الغرض، اور ہر وہ گروہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو اپنا معاملہ جو ہے، اپنے معاملات حکمرانوں کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی پر قائم نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، حکمران کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اسلام جماعت کا طریقہ ہے کتاب اور سنت کی روشنی میں، اور بدعت کا طریقہ، خوارج و روافض کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کے مطابق. کیونکہ قرآن و سنت نہیں ہے تو باقی کیا بچتا ہے؟ خواہش نفسی، چاہے اسے عقل کہیں، وجد کہیں، کچھ بھی کہیں، کشف کہیں، اسے خواب کہیں، کچھ لوگ خوابوں کی بنیاد پر، کچھ کشف کی بنیاد پر، کچھ لوگ اپنے اپنی باتیں کرتے ہیں، عقل ہے، منطق ہے، کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت نہیں ہیں ان کی اساس ایک ہی ہے، وہ ہے خواہش نفس. اسے شیخ صاحب نے ایک ہی لفظ بیان کیا ہے، الہوا. قرآن و سنت کی اتباع میں الہدا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کسی چیز کی اتباع میں الہوا ہے، خواہش نفس باقی رہ جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سچا سلفی ہے، مخلص، اور سلفی کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو منہج سلف پر قائم ہے، اور سلف ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، بہترین تین زمانوں کے گزرے ہوئے اچھے لوگ. ایسا بہترین زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دی ہے کہ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والے، اور پھر اس کے بعد میں آنے والے. خیر الناس قرنی، ولی معروف و مشہور حدیث. یہ ہمارے اچھے گزرے ہوئے لوگ ہیں، سلف صالحین ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں. اس لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. ہر نماز میں اگر یہ دعا نہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی نہیں ہے. اور ہم اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں، دن میں کم سے کم صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کس کا راستہ ہے؟ النبیین والصدقون والشہداء والصالحین. یہ سورۃ النساء کی آیت میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے. ہم پیروی کرتے ہیں سلف صالحین کی، کیونکہ صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن مجید صرف پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، صحیح سمجھتے بھی تھے، عمل بھی صحیح کرتے تھے. ہم صرف حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ حدیث کا حصہ بھی ہیں. حدیث سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور سمجھتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، اور عمل بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی تھے. جہاں پر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو تنبیہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جب واپس نماز، تو نماز پڑھی نہیں، جبکہ وہ نماز پڑھ چکا تھا. صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے. تو غلطی ہوئی، نشاندہی ہو گئی، فوراً پتہ چل گیا کہاں پہ غلطی ہے. تو سلف صالحین کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلا جائے تو پھر مشاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، شدید اختلاف ہوتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ نصب العین رکھ دے اس آیت کو، 115 سورۃ النساء. دو چیزوں کا ذکر ہے، مشاقت الرسول ہے، وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین ہے، وہ لازم اور ملزوم ہے دونوں. مشاقت شدید اختلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور شدید اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین، مومن کو راستہ کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کیا. مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت ہے. غیر سبیل المؤمنین کیا ہے؟ خواہش نفس ہے، عقل ہے، منطق ہے، وجد ہے، کشف ہے، کچھ بھی آپ نام دے دیں، مختلف چیزیں بنیاد لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک ہی چیز ان سب کی بنیاد ہے، وہ ہے خواہش نفس. اس لیے شیخ صاحب فرمائے جو سچا پکا سلفی ہے وہ خواہش نفس کو کبھی دیکھتا نہیں ہے، وہ ہدا کو دیکھتا ہے، ہدایت کو دیکھتا ہے، ہوا کو نہیں دیکھتا، خواہش نفس کو نہیں دیکھتا. جیسے فرماتے ہیں جو سچا مخلص سلفی ہے وہ ہر عمل اور عقیدے کو دیکھتا ہے اور اسے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تولتا ہے. مطلب یہ ہے. اور وہ جنگ کرتے ہیں خواہش نفس کے خلاف، یحاربون الہوا، اور بدعت اور گمراہیوں کے خلاف بھی جنگ کرتے ہیں اور سنت کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں اور حق کی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کو اور گمراہی کے راستے کو بیان کرتے ہیں اور الگ الگ کر کے دکھا دیتے ہیں اور یہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ان کو سرخرو کرے گی اور جس پر ان کی سعادت قائم ہوگی. پھر شاہ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے کہ یہ ایسی امت ہے جو بلاتی ہے بھلائی کی طرف، امر حکم دیتی ہے بھلائی کرنے کا اور منع کرتی ہے منکر کا، برائی سے منع بھی کرتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالی مدح کی ہے اپنی کتاب میں کہ یہ لوگ جو متفرقین تھے، الگ الگ تھے، جدا تھے، ان سب کو جمع کیا ہے اللہ تعالی، کسی پہ جمع کیا ہے اللہ تعالی کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کتاب اور سنت پر یہ جمع ہوئے. اس سے پہلے متفرقین تھے، سب جدا تھے، الگ الگ تھے، اور ایک دوسرے سے محبت بھی، تعلق بھی قائم ہوا ہے کتاب اور سنت کی بنیاد پر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ مدح اور تعریف ہے کی اس امت کی کہ سب سے بہترین امت بنایا ہے اس امت کو. کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس بنیاد پر معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے المعروف نہ منکر کے معاملات میں دیکھتے تھے مصالح و مفاسد کی طرف. ایک اہم بات ہے، ذرا غور کریں، ذرا اس کے ذرا نوٹ بھی کل انڈر لائن کریں ابھی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جب معاملہ آتا ہے امر المعروف نہی عن منکر کا، یہ وہ بات ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مدح کی ہے اس امت کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان معاملات میں جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر شامل ہو تو اس ایک چیز ضرور دیکھتے تھے، بند نظر رکھتے تھے، المصالح والمفاسد، مصلحہ کہاں پہ، مفسدہ کہاں پہ، یہ بہت اہم ہے. اور اپنی امت بھی تربیت اسی بنیاد پر کی ہے، جو مخلصین امت میں سے جو مخلصین ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی تربیت بھی اسی بنیاد پر کی ہے کہ جب بھی امر معروف کرنا ہے انہیں عن منکر کرنا ہے تو مصالح و مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے اور دور اندیشی کی بھی تربیت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بعد النظر، دور اندیشی، کہ دور تک مسائل کو دیکھو کہ اس معاملے کا اثر کہاں تک جاتا ہے، تبھی پتہ چلتا ہے مصالح اور مفاسد کا. خصوص تو ان مسائل میں اور ان احداث اور نئی چیزوں میں یا مصیبتوں میں جو آتی امت پر، اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی جنگ کا معاملہ ہے، کوئی فتنہ فساد ہے، تو ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے، امر معروف نہی منکر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو ایک بنیادی چیز ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں ایسے معاملات میں کہ مفاسد اور مصالح پر تول کر یہ معاملات طے نہیں کرتے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنی امت کے لیے کہ ان معاملات کا سامنا کیسے کریں, اور اگر کچھ تبدیل کرنا ہے بہتری کی طرف تو پھر وہ کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک منہج کو بنایا ہے, ایک راستہ مقرر کیا ہے جس میں مصالح اور مفاسد قائم ہیں, کہ مصالح کیسے اپنایا جاتا ہے اور مفاسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیے اچھا برا تو سب جانتے ہیں نا, لیکن اچھائی کو پانا اور برائی سے بچنا ایک الگ بات ہے. جاننا ایک چیز ہے اور عمل کر کے مصالح کو حاصل کر لینا اور مفسد سے بچ جانے الگ بات ہے. اور مصالح میں سے دو کون سے مصالح ہیں جو ٹکرا رہے ہیں, جو زیادہ ہے اسے پایا جائے اور جو کم ہے اسے چھوڑا جا سکے, یہ الگ چیلنج الگ بات ہے. دو کون سے مفسدے ہیں, ایک زیادہ ایک کم ہے, کہ دونوں میں سے جو کم ہے اسے اپنایا جائے, جو زیادہ جو بڑا مقصد ہے اسے بچا جائے. مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ ہے اور ہوتے رہتے ہیں, مصیبتیں آتی رہتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, امن و امان قائم ہوتا ہے, فسادات ہوتے ہیں, مظاہرات ہوتے ہیں, خروج ہوتا ہے, بغاوت ہوتی ہے, بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, حکمران ہیں, ظالم ہوتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں, فاجر ہوتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, کوڑے مارتے ہیں, مال چھینتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کود پڑنا ہے بس آنکھیں بند کر کے, اپنا حق چھین لینا ہے, یا مفاسد المصالح کو بھی دیکھتے ہیں, دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس بنیاد پر تربیت کی ہے؟ ان مصالح مفاسد میں سے چند دلائل نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ان معاملات میں کیسے کی ہے, تاکہ بات واضح ہو جائے سب کے لیے اور کسی کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے, غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ پرانے کو پٹھو ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, یہ حقائق کو خلط ملت کر کے بیان کرتے ہیں, یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, بغاوت کی بات نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے بغاوت کی بات کیونکہ تربیت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے صحابہ کی, اس میں بغاوت کا ذکر نہیں ہے. اگر بغاوت کا حکم ہوتا یا ذکر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے, آج ہم بھی کرتے. جب تربیت کسی اور چیز کی بنیاد پر ہے, مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر ہے, تو تب تو پیروی اسی کی کرنی ہے نا. جو حکم, جو نقشہ, جو منہج ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے اور صحابہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے ذمہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ولی امر حکمران کی فرما برداری کریں. اگر چاہے تو نمبر لگائیں, تو نمبر کتاب نہیں آپ لگائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, ایسا فنگر ٹپ سے آپ یاد کر لیں. نمبر ایک, نمبر کتاب میں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آسانی کے لیے آپ یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حکمران کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ, جو میری فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی, جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ میری اطاعت کرتا ہے, اور جو میرے امیر کی اطاعت نہیں کرتا نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہ یقیناً میری نافرمانی کرتا ہے. حکمران کی فرما برداری ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. کیسے جڑی ہوئی ہیں اس حدیث میں؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رب حفظہ اللہ, وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منحرف ہو جائیں گے, اور ہم یہ جانیں گے ان سے کہ وہ غلطی ان سے ہو رہی ہے, نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اور ہم اس کی نکیر بھی کریں گے, یعنی جانیں گے یہ غلط ہے اور اس کو برا بھی مانیں گے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف وہ کام کریں گے, تو ایسے حکمران کے ساتھ ہم اپنے معاملات کیسے طے کریں, کیا کریں ان کے ساتھ؟ ایک سوال ہے نا, چلو ایک نیکوکار ایک متق پر جو حکمران ہے اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فرما برداری کرنی ہے نا, لیکن اگر بدکار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف بھی وہ عمل کرتا ہے, کیونکہ قرآن و سنت میں حکم ہے انصاف کا, عدل انصاف حکم ہے یا ظلم کا حکم ہے, کس چیز کا حکم ہے؟ عدل انصاف کا حکم ہے نا, واضح ہے. اگر عدل انصاف کو چھوڑ کر ظلم کرتے ہیں تو مخالفت قرآن سنت کی کیا ہوئی؟ ایسا ہے نا, حلال و حرام کا ذکر ہے, فرائض کا ذکر ہے کہ فرائض کو پہ عمل کرنا ہے, فرائض کو انجام دینا ہے, نافرمانی سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, زناکاری بدکاری سے بچنا ہے, تو ایسے حکمران آئیں گے جو کتاب اور سنت سے منحرف ہو جائیں گے اور قرآن سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, نافرمانیاں کریں گے, لیکن ہیں مسلمان, تو ہم کیا کریں ایسے حکمرانوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی, کوئی رہنمائی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, جو خوارج اور معتزلہ ہیں انہوں نے اپنے اصول میں سے بنایا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ ان کے اصول میں سے ہے, اور اس اصول میں یہ عقیدے کا اصول ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو ہے یہ خوارج معتزلہ کے عقیدے کے اصول میں سے ہے, اور اس اصول میں اس اصل نے داخل کر دیا ہے کہ حکمران کے خلاف بغاوت کرنا, خروج کرنا, کیونکہ ان کے نزدیک, خوارج معتزلہ کے نزدیک حکمران کو نیک متقی پرہیزگار ہونا چاہیے, اگر حکمران متقی پرہیزگار نہیں ہے تو فرض ہے ایسے حکمران کے خلاف خروج کرنا. یہ کون کہتا ہے؟ خوارج اور معتزلہ, ان کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ہے, یہ سلف کا منہج نہیں ہے, یہ اہل بدعت کا طریقہ, اہل بدعت کا منہج ہے. تو ان کے عقیدے کے اصول میں سے یہ ہے, خوارج و معتزلہ کے عقیدے کے اصول میں سے یہ بات موجود ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے, کہتے امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ ان کا نعرہ ہے, اور اس میں اس کے اندر کیا چھپاتے ہیں یا اس سے مراد کیا لیتے بنیادی طور پر, کہ ظالم فاسق فاجر قرآن کے خلاف بغاوت کرنا اور خروج کرنا, بلکہ ان کے نزدیک منکر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہتھیار سے بغاوت کی جائے اور خروج کیا جائے اور منکر کو ختم کیا جائے, برائی کو ختم کیا جائے. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے ان کے نزدیک کہ تلوار سے یا ہتھیار سے بغاوت کر کے, خروج کر کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جائے. اس معاملے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں رب احفظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالح اور مفاسد کو دیکھا ہے, اور اس خروج پر کیا چیز مترتب ہوتی ہے, اس کے بعد انجام کیا ہوگا, اس کو دیکھا ہے. بے شک شیخ صاحب فرماتے ہیں, جواب خود دیتے ہیں کہ بے شک اس پر تو خون ریزی ہوگی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خون ریزی ہوگی، عزتوں کو پامال ہوگا کرنا ہوگا، مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا اور دشمن کا غلبہ ہوگا. جب آپس میں مسلمان لڑیں گے، حاکم محکوم، بغاوت ہوگی اور آپس میں خروج ہوگا، جنگیں ہوں گی، تو بڑا ظاہر ہے روکنے کی کوشش کرے گا. پھر اندرونی معاملات، اندرونی فسادات جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے، اور جو دشمن باہر سے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے کمزور ہو جائے تاکہ وہ حملہ آور ہو جائے، تو ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی نا. یہ تمام چیزیں، یہ وہ مفاسد ہیں جو حکمران کے خلاف بغاوت کرنے میں شامل ہے. خون ریزی ہے، عزتوں کا پامال ہونا ہے، مسلمانوں میں تفرقہ اور فسادات قائم ہونا ہے، اور چوتھے نمبر پہ دشمن کے غلبے کا امکان. تو یہ عظیم اور بہت ہی خطرناک مفاسد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج بغاوت حکم نہیں دیا، بلکہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک کے خروج کرنا، بغاوت کرنا، اور ایک کے صبر کرنا. ظالم حکمران ہے، ظلم کرتا ہے، مال چینتا ہے، کوڑے مارتا ہے، کیا کرنا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک منہج نبوی ہے، ہدایت کا راستہ ہے، ایک شیطان کا منہج ہے اور خوارج معتزلہ اور خواہش نفس کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے کی طرف حکمرانی کی ہے، رہنمائی کی ہے؟ اصبروا یا اخرجوا، دو چیزیں ہیں نا، یا خروج بغاوت ہے یا صبر ہے. اب سے بخاری مسلم دیکھ لیں، تمام احادیث دیکھ لیں، ایک لفظ دکھا دے اخرجوا، ایک لفظ دکھا دے بس. اور اصبروا کا کتنی الفاظ موجود ہیں، اصبروا اصبروا حتى تلقون على الحوض، صبر کرو، کب تک صبر کریں؟ جب تک کہ مر نہیں جاتے ہو، موت تو حق ہے، سب نے مرنا ہے نا. اور لفظ کیا فرمایا، حتى تلقون على الحوض، یعنی فر مرتے دم تک، معنی یہ نہیں کرتا کہ جب تک ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، تو مرتے دم تک صبر کرنا ہے. لیکن یہ لفظ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا مرتے دم تک صبر کرو، یہ کیوں فرمایا حتى تلقون على الحوض، جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ خوشخبری ہے یہ، جو اس ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منہج پہ چلتے ہیں، جو منہج السلف الصالحین ہے، اس پہ جو چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، من و عین سے تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اور خروج نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں اس معاملے میں، تو پھر روز محشر میں حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اور اس عظیم جو کنواں ہے، جو حوض کوثر ہے، اس میں سے پانی بھی پئیں گے، ایک مرتبہ پئیں گے، کبھی پھر پیاس لگے گی نہیں. اور یہ خصوصی طور پر کس کے لیے ہے؟ موحدین، تبع سنت، جو شرک بدعات سے دور ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی حق ادا کرنے والے ہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے روکیں گے بعض لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ہیں، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. خوارج معتزلہ نے، روافض نے تبدیلیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ منہج جو صبر کا تھا اسے خروج میں کیسے تبدیل کر دیا لوگوں نے، اور لوگ کیسے کے دھوکے میں آ گئے، عجب بات ہے کہ نہیں. میں نے کہا ایک روایت دکھا دے، ایک صرف، دوسری نہیں کہوں گا میں، اخرجو ایک دکھا دیں، اور اصبروا دیکھے صبر کرو کتنی روایات ہیں، والله ایک ہی کافی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کے لیے. کتنی حدیثیں تمہیں چاہیے؟ ہمارے پاس کیوں کرائیٹیریا ہے کہ جب تک تین چار پانچ دس بیس لوگ نہیں مانیں گے ہم، یہ ایک ہی کافی ہے. قال اللہ ایک کافی ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کافی ہے. نہیں، میں نے بتایا ایک دکھا دیں، اخرجو ایک دکھا دیں بس، واللہ سر جھکا کے تسلیم کریں گے، مانیں گے اور خروج بھی کریں گے. لیکن اصبروا کتنی مرتبہ بیان ہوا ہے اور کس انداز میں بیان ہوا ہے، آپ صرف ایک کتاب دیکھ لیں، کتاب الفتن صحیح البخاری اور کتاب الامارہ صحیح مسلم، دو کتابیں چلے دیکھ لیں، ایک ہو سکتا نہ ملے، دوسری میں آپ کو شاید مل جائے کہیں پہ. اخرجو دکھا دیں بس. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مفاسد کو دیکھتے ہوئے اور مصالح کو پانے کے لیے، ان مفاسد سے بچنے کے لیے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، تو حکم دیا صحابہ کو اور رہنمائی کی اپنی امت کو ایک ہی لفظ سے اصبروا، صبر سے حکم دیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو کہ قتال کرنا ہے اہل بدعت کے خلاف، اور ان میں سے خوارج بھی ہیں. خوارج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اینما وجدتم فاقتلوہم، جہاں پر تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. دوسری حدیث میں آیا ہے ہم شر الخلق والخلیقہ، بدترین مخلوقات میں سے ہیں خوارج. خوارج کون ہیں؟ جو اس بر پہ عمل کرتے ہیں، اخرجو پہ عمل کرتے ہیں، خروج پہ، اخرجو پہ، جبکہ لفظ اخرجو حدیث میں کہیں نہیں ہے. ان کا اپنا ایجاد کردہ لفظ ہے، اور اس کی پیروی کرتے کرتے کہاں پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم شر الخلق والخلیقہ، اقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پر پاؤ قتل کرو، کیونکہ بدترین مخلوقات میں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. سبحان اللہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو اپنی امت کو کہ صبر کرے حکمران کے ظلم پر، صبر کرے، کیونکہ خوارج کے خلاف قتال کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ جو موذی بیماری جو ہے نا، یہ مرض ہے، خوارج کی خروج جو مرض ہے، یہ امت میں سے صاف ہو جائے گی. کیونکہ خوارج مسلمانوں کو تکفیر کرتے، کہتے کہ جو کبیرہ گناہ مرتکب مسلمان ہے وہ کافر ہے، اور ان کے خون ریزی کرتے، ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، قتل عام کر دیتے ہیں، تلواریں نکال لیتے ہیں ان پر. اور جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ تلواریں ان کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے تلواریں کس لیتے ہیں، ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب حکمران دار اسلام میں داخل ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کی فرم برداری واجب ہے. صرف اس کے لیے نہیں کہ یہ اچھا شخص ہے، ہم اس کی اپنی مرضی سے اس کی فرم برداری کرتے ہیں، نہیں. تو حکمران کی فرم برداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے ہے. حکمران کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پہ عمل کرتے ہوئے، ہم حکمران کی وقت کی فرم برداری کرتے ہیں. لیکن بشرط یہ کہ لا فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نہیں. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم حکمران کی فرم برداری کریں. دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ ظلم کرے یا نہ زیادتی کرے، نہ انصافی کرے، کیا کرے؟ صبر کرے. تیسرا ہے کہ فرما برداری کرنی ہے فی غیر معصیت اللہ. اگر حکمران حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تب ہم حکمران کی اس بات کو نہیں مانیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم ہے. اب وہ خود نافرمان ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. دیکھ، دو الگ چیزیں ہیں. حکمران خود رب کا نافرمان ہے، وہ ظلم زیادتی کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، یہ معاملہ اس کے رب کے بیچ میں ہے، یہ اس کا گناہ ہے، وہ اس کی معصیت ہے. لیکن اگر وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے. فرق جان لیا دونوں میں؟ حکمران کا اپنا معاملہ رب کے ساتھ اور ہے، اور حکمران جو ہمیں حکم دیتا ہے رب کی نافرمانی کا، وہ اور ہے. حکمران اگر ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہم فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. اگر وہ یہ حکمران ہمیں حکم دیتا ہے ظلم کرنے کا، زیادتی کرنے کا، رب کی نافرمانی کرنے کا، تو ہم اس کے یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن اس کی امامت باقی رہے گی، اس کو امام تسلیم، حکمران تسلیم کرتے رہیں گے، خروج نہیں کریں گے، اس بنیاد پر کہ ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا. یہ ایک جزئیہ ہے، ایک حصہ ہے اس کے حکم کا، کہ ہمیں حکم دیتا نافرمانی کا، یہ نہیں مانیں گے. لیکن باقی اس کی جو سمع اور طاعت ہے وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی اس کے اس حکم پر جو ہمیں اس نے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. جیسا فرماتے ہیں اہل حدیث کا یہ منہج ہے کہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، کائنا من کان، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگر صحابی بھی حکم دے نا, یہ غور کر دے, انڈر لائن کریں, اہم بات ہے, اگر صحابی بھی حکم دے دے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تب بھی نہیں مانیں گے ہم. اب صحابی سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا صحابی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم؟ کیا صحابی معصوم ہے؟ نہیں ہے نا. تو کوئی دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اگر صحابی حکم دے دے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, اجتہادی غلطی ہو گئی, ہو جاتی اجتہادی غلطی کہ نہیں؟ دیکھیں صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن معصوم تو نہیں ہے نا. ان کا اجماع معصوم ہے, انفرادی طور پر معصوم کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء سب معصوم ہے, انفرادی طور پہ معصوم ہے, اجتماعی طور پہ انبیاء سب تمام انبیاء معصوم ہے. لیکن جو انبیاء کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں, چاہے کتنے بڑے علماء کیوں نہ ہو جائے, کتنے بڑا مقام کیوں نہ ہو جائے دین میں, لیکن معصوم نہیں ہے. اب ایک مسئلہ ہے, اگر صحابی نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کا حکم دے تب مان لیں ہم, کیونکہ وہ صحابی ہے, بڑا درجہ ہے, ابھی میں نے بڑی تعریفیں کی ہیں, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اس سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کا حکم دے دیا, مان لیں؟ نہیں مانیں گے. قاعدہ کیا ہے؟ لا طاعة المخلوق فی معصیۃ اللہ, انڈر لائن کر لیں, نصب العین بنا لیں اسے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہوگی. کوئی حکم دے دے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, لیکن پتہ چل گیا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے, اس عالم کو پتہ نہیں چلا کیونکہ معصوم نہیں ہے, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے اس عالم سے, ہم مرتبہ مقام نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے, یہ جو فتویٰ ہے اس عالم کا, کیا قرآن سنت کی مخالف ہے یا مطابق ہے؟ مطابق ہے تو عمل کریں گے, مخالف ہے تو نہیں کریں گے, کیونکہ مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. اب دلیل دیکھیں ذرا, اگر صحابی بھی حکم دے دے اللہ کی نافرمانی کا ہم نہیں مانیں گے, اس کی دلیل کیا ہے؟ سننے ذرا. متفق علیہ حدیث میں بڑا پیارا قصہ ہے, معروف قصہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ بنائے, اس میں ایک امیر مقرر کیا اور انہیں غزوہ کے لیے بھیج دیا, جنگ کے لیے, جہاد کے لیے. تو کسی بات پر اس سے میرے کو غصہ آ گیا, سردی کا وقت, انہیں کہ اب لکڑیاں لے کے, لکڑیاں لے کے اکٹھی کر کے آگ جلا دو, تو آگ جلا دی جو صحابہ ساتھ تھے. تو پھر غصے میں آ کر اس صحابی نے, جو اس گروہ کا امیر مقرر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس نے حکم دیا اب اس میں کود جاؤ. کس میں کود جاؤ؟ آگ میں کود جاؤ. تو جو صحابہ ساتھ تھے میں اختلاف ہو گیا, بھائی کودیں کہ نہ کودیں؟ اچھا ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کود جائیں, ذرا غور کریں لفظ پہ, یعنی کہا کہ یار کیا آگ میں کودیں, کیا ہو گیا؟ یہ تو نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں کیوں کودیں؟ نہیں کودتے ہم بھائی. لیکن اختلاف کس چیز پہ ہوا؟ کیونکہ یہ جو امیر ہے کس نے مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا, اور ہمیں حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے, اور اطاعت اس حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آگ میں کود پڑیں؟ ہاں اس وقت ہو سکتی ہے. تو اختلاف ہو گیا انہیں دونوں میں, دونوں گروہ میں. تو انہیں کہ ایسا کرتے ہیں, ابھی کودتے نہیں ہیں, جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے. کودنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دیتے کود پڑے, پھر آگ جلا کے کود جائیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہی بات ہوگی نا, کہ اب اگر کودنا ہی ہے تو انتظار کر لیتے. جس گروہ نے کہا کہ نہیں کودنا ہے, کیونکہ ایک وہاں پہ ایک تعلیل بھی تھی, جس گروہ نے کہا کہ نہیں کودنا ہے, کہ اسی آگ سے تو ہم بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ورنہ تو آگ کی طرف جا رہے تھے نا, تو جس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا, کیا اس آگ میں ابھی کود جائیں ہم؟ تو اس لیے رک جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں گے تو پھر کود پڑیں گے سب. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر کود پڑتے تو اسی میں رہتے. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اور امیر کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوتی, اگرچہ صحابی کیوں نہ ہو. تو اس قصے میں ایک بہت اہم بات ہے, اگر صحابی بھی حکم دے دے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, کیا صحابی دے سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں دے سکتے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے، اور پھر اجتہادی غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ جب معصوم نہیں تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر صحابی نے اجتہادی غلطی کی ہے کہ نہیں؟ غصے میں آ کر اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، بھائی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کود پڑتے کہ نہیں کود پڑتے، اگر کود پڑیں گے تو کچھ جسم کو تھوڑا سا جل جائے گا، ان کو کوئی سبق مل جائے گا، تو غلطی ہو جاتی ہے، بشر سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری کرنا جائز نہیں کسی صورت میں۔ اچھا، اور جن لوگوں نے اس وقت آدمی میں نہیں کودا تو آپ سلوں کے لیے بہت اچھے الفاظ فرمائے کہ آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے۔ اور یہ فرمایا حدیث کے آخر میں، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی طاعت نہیں ہے، طاعت ہمیشہ معروف اور بھلائی میں ہوتی ہے، خیر میں ہوتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ صحابی ہیں، ہم اس صحابی کی بھی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں کبھی نہیں کریں گے، یہ قاعدہ ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربیع حفظہ اللہ، اور والدین کو دیکھ لیں، والدین جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ بالوالدین احسان، بر ہے، احسان ہے والدین کے لیے۔ اچھا، اگر کافر ہو تو؟ اگر کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں یہ کافر والدین، تب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ لقمان 15 میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ وہ انجاہدہ کا، اگر یہ دونوں، یعنی دونوں والدین مجاہدہ کریں، یعنی آپ صرف حکم نہیں دیا بلکہ مجاہدہ کیا ہے، جد و جہد کی ہے، بار بار آپ کو حکم دیا ہے، بار بار آپ کو پریشان کیا ہے، کس چیز پر؟ علی ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو۔ والدین کیونکہ خود مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اولاد کو بھی حکم دے رہے ہیں، تم ان کی اولاد، تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو تم بھی شریک ٹھہراؤ، اس پر مجاہدہ بھی کرتے ہیں، بار بار تمہیں پریشان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو۔ مالی صلاح کے بعلم، جس کو تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا تطعهما، ان دونوں کی فرما برداری ہرگز نہ کرے اس معاملے میں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کے ساتھ رہن سہن بھلائی کی بنیاد پر کریں، معروف صحبت، رہن سہن ان کے ساتھ دنیا میں، دنیاوی امور میں معروف کے ساتھ کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، بیٹا مسلمان ہے، موحد ہے، والدین حکم دیتے ہیں، بار بار پریشان کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ شرک میں شریک ہو جاؤ۔ رب کی سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، ان الشرك لظلم عظیم، فلا تطعهما، ان دونوں کی بات ہرگز نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ جو رہن سہن ہے بھلائی کے ساتھ اسے برقرار رکھو، کیونکہ والدین ہیں، پھر بھی والدین ہیں۔ سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ حکم نہیں مانیں گے۔ جیسا فرماتے ہیں، اگر حکمران تمہیں اللہ تک معصیت کا حکم دے اور تمہیں یہ کہہ دے کہ فلاں کو قتل کرو، فلاں کے مال کو چھین لو، الی آخرہ، لا یجوز لک ان تطیعہ، تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، کسی مخلوق کی طاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں ہے۔ اور یہ تمہارے جیسا مخلوق ہے، یہ جو حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، مسلط کر دیا ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، تو حکمران کی جو فرما برداری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر حکمران تمہیں حکم دے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، جہاد کا، اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کے کسی امور میں سے، تو اس کی فرما برداری کو، اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں سے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں حکمران اللہ کے نافرمانے کا حکم دے، فہذا لیس من طاعت اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما برداری میں سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ معصیت نہیں کرنی ہے، یہ اس حدیث کا معنی ہے. پھر بعض صحابہ نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کریں، ذرا غور کریں. ابھی میں نے کہا اصبروا کا لفظ ہے، اخرجوا کا لفظ نہیں ہے. اب مزید وضاحت دیکھیں، چوتھے نمبر پہ نوٹ کر لیں. کہ بعض صحابہ نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ظالم اور فاجر فاسق حکمران آئیں گے تو کیا ہم تلوار کے ساتھ ان کے خلاف بغاوت و خروج نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی کیا رہنمائی فرمائی؟ غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں. سید ام سلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون امراء فتعرفون وتنکرون، ایسے حکمران آئیں گے تم ان کو دیکھ کر جان بھی لوگے اور انکار بھی کرو گے. تم دیکھو گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی وہ کرتے ہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کیا ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور آپ ان نافرمانیوں کو ظلم و زیادتیوں کو برا بھی مانیں گے. فمن عرف برئ، تو جسے جان لیا وہ بری ہو گیا ہے. ومن انکر سلم، جسے انکار کیا وہ بھی سلامتی میں آ گیا. ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو راضی ہو جائے اور اس کی اتباع کرے، یعنی ظلم زیادتی نہیں اس کا ساتھ دے دے، اس کی پکڑ ہوگی. قالوا، اب صاحب نے عرض کیا افلا نقاتلهم، کیا آپ ان کے خلاف قتال خروج بغاوت نہ کریں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز نہیں. ما صلوا، جب تک نماز قائم کرتے ہیں، جب تک کہ مسلمان ہیں نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے خلاف خروج نہ کرو. جیسے مسلم کی حدیث ہے، وہ دوسری حدیث متفق علیہ حدیث میں آیا ہے ادو الیہم حقہم وسلوا اللہ حق وسلوا اللہ الذی لکم. کیونکہ اس روایت میں جو متفق علیہ روایت میں آیا ہے کہ وہ تم سے تمہارا حق، وہ تم سے اپنا حق مانگیں گے، تو قرآن جو ہے وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے، کسی اور کو تمہارے حق پر ترجیح دے کر کسی اور کو دیں گے، تمہیں تم پر ظلم کر کے تمہیں حق سے محروم کر دیں گے. تب کیا کریں؟ ادو الیہم حقہم وسلوا اللہ الذی لکم، متفق علیہ حدیث ہے. جو ان کا حق ہے ان کو دے دیں، فرما برداری کے حق ہے ان کو دے دیں، فرما برداری باقی رہے گی. اور جو تمہارا حق چھینا ہے وہ کیا کریں؟ ظلم زیادتی ہم پر ہوئی، ہم کیا کریں؟ سلوا اللہ الذی لکم، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگو. صبر کرنا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے. خروج قتال سے منع کیا، دوسری حدیث میں آیا ہے. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تیسری حدیث میں آیا ہے. اس سے کیوں مانگنا، مانگو کیوں دیں گے؟ نہیں تو چھیننے والے ہیں نا، ظالم ہیں کہاں دیں گے؟ اگر ان سے مانگو گے تو اور ماریں گے کوڑے نا، اور تمہارا حق چھینیں گے تم سے، تو ان سے کیوں مانگتے ہو؟ میں جانوں میرے بندے جانے، میں نے مسلط کیا، میں نے حساب لینا ہے. تم نے کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، ان سے مت مانگو. سبحان اللہ، کمال ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑھ کر کیا وضاحت چاہیے بتائیں؟ اب خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والوں کے پاس کیا باقی رہتا ہے سوائے خوارج روافض اور معتزلہ کے منہج کے سوا؟ کیا ہے؟ شکوک، شبہات، غلط فہمیاں اور حق کو نظر انداز کرنا، باقی کیا رہا ہے بتائیں؟ دیکھیں نا، یہی بات ہے نا. اچھا، پھر شیخ صاحب ایک سوال کر، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اذا استأثر الحاكم بالمال والمناصب فلنثور عليه بالسلاح، اگر حکمران ترجیح دے دے مال اور مناصب کی کسی اور پر، جو اہل حق ہیں، جو یہ میرٹ والے ہیں ان کو پیچھے کر دے، اور جو ناقابل لوگ ہیں جو میرٹ پر نہیں ہیں ان کو مال بھی دے دے، اور ان کو وزارتیں وغیرہ اور ان کو مختلف مقامات بھی دے دے، تو کیا ہم ایسے حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھا کر بغاوت اور خروج کرے، کاروائی کرے یا نہ کرے؟ دیکھیں نا، حکمران ہے، اپنی مرضی کے بندے مقرر کرنا چاہتا ہے. ایک تو قابلیت والے لوگ ہیں، دوسرے بغیر کسی قابلیت کے ہیں. ایک میرٹ پر اترتے ہیں، دوسرے بغیر میرٹ کے ہیں. میرٹ والے آئیں گے تو امن امان قائم ہوگا، خیر ہوگا، عافیت ہوگی. اور اگر یہ جو بغیر میرٹ کے ہیں، اگر یہ مقرر ہو جاتے مختلف مناصب پر، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی وزارت میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر فساد کرپشن ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہوگی. تو حق کون رکھتا ہے کسی منصب کا یا مال کا؟ جو میرٹ والے ہیں نا، جو قابلیت والے ہیں. جس کے پاس قابلیت ہے وہ حق نہیں رکھتے. اب کیا ہو رہا ہے، ترجیح ان کو دی جا رہی ہے جو قابلیت والے نہیں ہیں، جو میرٹ پہ نہیں اترتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یعنی ایک تو قرآن خود ظالم ہے، اب اس کے ظلم و زیادتی فساد میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اضافہ ہوگا. تو قرآن کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم خروج نہیں کرتے اس کی حد تک. لیکن اگر یہ اس کا شر و فساد دوسرے ڈپارٹمنٹ تک چلا جائے اور ایسے لوگ مقرر کرنے کا کوشش کرے حکمران جو ہے، جو کرپٹ ہیں، تاکہ کرپشن میں مزید اضافہ ہو، تب تو ہتھیار اٹھائے کہ نہ اٹھائے. کیسا فرماتے ہیں، نصبر، ہم صبر کریں گے. کیوں؟ تاکہ جو مسلمان ہیں، مومن جو ہیں، ان کی اجتماعیت باقی قائم رہے، ان کی طاقت باقی رہے، قائم رہے، اور ان کی تلواریں جو ہے وہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف نہ اٹھے، بلکہ اپنے دشمنوں کے خلاف سب ایک ساتھ مل کے دشمنوں کے خلاف یہ ہتھیار اٹھائیں. کیونکہ اگر ہم آپسی جنگ کو شروع کر دیں اور اس میں الجھ پڑے، تو ایسے مفسدے ہوں گے جس کے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا. جب متفرق ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، جب کمزور پڑ جائے گی تو دشمن کا غلبہ کا اندیشہ ہو جائے گا. لیکن جب ہم صبر کریں گے تو بہت سارے مصالح کی تحقیق بھی ہوگی، اسے پا بھی لیں گے، اور بہت سارے جو خطرناک مفسدے ہیں، خرابیاں ہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان سے بچ سکیں گے. تو شارع الحکیم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بھلائی کا کام سے کام لیں، اور جو نافرمانی ہے، جو منکرات ہیں، ان سے ہمیں منع کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص ضوابط اور قاعدے بھی بیان کر دیے ہیں. ان میں سے یہ قاعدے بھی موجود ہیں کہ اگر حکمرانوں کے سے کچھ منکرات یا کچھ نافرمانی سامنے آ جائیں تو ہم تو ایک تو نافرمانی نہیں کریں گے. پانچ نمبر پر نوٹ کر لیں، ہم نے نصیحت کرنی ہے حکمران کی. ہم نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت بھی رازداری میں کرتے ہیں، صرف اس کے اور اپنے بیچ میں، حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ. اگر وہ قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے بات کو، تو اچھی بات ہے، اپنا مقصد پورا ہو گیا، والحمدللہ. اور اگر وہ نہیں قبول کرتا نصیحت کو، نہیں مانتا، تو جو منکر اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے ذمہ ہے، اس کا جواب دے ہے، اور ہم نے اپنے واجب کو انجام دے دی ہے، الحمدللہ. لیکن خروج کرنا، بغاوت کرنا، اور ہتھیار اٹھا کر حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، تو یہ ہرگز کی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث میں آیا ہے، خیارکم امتکم الذین تحبون ویحبونکم، تم سے سب سے بہترین وہ حکمران ہیں، تمہارے امام ہیں، جو تمہیں پسند کرتے اور تم ان کو پسند کرتے ہو، ویصلون علیکم وتصلون علیہم، وہ تمہارے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، وشرار امتکم، اور تم سے بدترین حکمران امام وہ ہیں، الذین تبغضون یبغضونکم، جو تم سے نفرت کرتے ہو اور تم ان سے نفرت کرتے ہو، وتلعنون ویلعنونکم، اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں. قیل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے صاحب عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ننبذہم بالسیف، کیا ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف جن سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر لان تان بھی کرتے رہتے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف تلوار اٹھا کر بغاوت نہ کریں؟ پھر وہی سوال، بغاوت کا سوال، خروج کا سوال. فقال لا ما اقام فیکم الصلاۃ، ہرگز نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کر رہے ہیں. واذا رأیتم، من ولاتكم شيئا تكرهونه، اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو اپنے حکمرانوں سے جو تمہیں ناپسند ہے، فکر ہو عمل ہے تو اس کے اس عمل کو ناپسند کرو، ولا تنزع يدا من طاعت، لیکن اپنا ہاتھ فرما برداری سے مت نکالنا، یعنی فرما برداری باقی رہے گی. سے مسلم کی حدیث میں میں نے کتاب الامارہ ایک دفعہ پڑھنے سے مسلم میں، اور کتاب الفتن سے بخاری میں، بار بار یہ دو کتابوں کا نام لیتا ہوں، یہ معاملہ حکمران کے تعلق سے آپ بالکل واضح ہو جائے گا. پھر اور حدیث میں آیا ہے، اب چھٹے نمبر پہ نوٹ کر لیں، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَكُوا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم منازعہ نہیں کریں گے حکمرانوں کے خلاف کہ ہم فرما برداری نہ کریں یا ان کی بیعت نہ کریں، ان سے خارج ہو جائیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر کے بغاوت کریں. منازعہ میں سب یہ امور شامل ہیں. الا ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ اب استثناء ہے، کب خروج کرنا ہے، کب بغاوت کرنی ہے. الا ان تروا، ذرا غور کریں، اس کی چار پانچ شرطیں ہیں. الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، یہ خروج کی بغاوت کی چند شرطیں ہیں جو اس حدیث میں موجود ہیں. الا ان تروا، آنکھوں سے دیکھو، سنو سنائی پر نہیں. اکثر خبریں آتی ہیں اور فیک خبریں ہوتی ہیں، لوگ سن لیتے ہیں اور صحیح سمجھ لیتے ہیں. نہیں، کفر کے لفظ سے پہلے دیکھنا ہے کہ تمہیں یقینی بات ہو کہ حکمران سے کفر ہوا ہے، کوئی شک کو شبہ نہیں، یہ کفر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، کفر ہو، حکمران مسلمان ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے جو جس میں کفر یقینی ہو. اسے لفظ تراو کا آنکھوں سے دیکھا، انسان گواہی کب دیتا ہے؟ جب اول آنکھ سے دیکھتا ہے نا. اور آپ سے کیوں شرط ہے گواہی کے لیے؟ کیونکہ آپ کی بات بالکل واضح ہے ہو جائے گی، اور جب آپ سے قاضی سوال کرے، کراس کوشچننگ کرے گا، تو اگر آپ نہیں دیکھا تو غلطی ہو جائے گی. اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وقت کون سا تھا، دن تھا، رات تھی، کیا وقت تھا، کہاں پر پڑا تھا، کیسے کیا تھا، کیا ہتھیار تھا، یہ سب سوال کس لیے ہوتے ہیں؟ جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو بتا بھی دیتا ہے، لیکن اس لیے کسی کو بتایا ہے وہ سنے سنے پہ بات ہے تو غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا الا ان تروا کفرا، کفر دیکھو، وہ یقینی کفر ہو، شک و شبہ نہ ہو، سنو سنی بات نہ ہو. اچھا، کفرن کیسا؟ بواحن، ایک تو کفر یقینی ہو کہ یہ معاملہ کفر ہے، یہ جو ارتکاب کی کفر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یقینی کفر ہے، اور کفر بالکل کھلم کھلا واضح ہو، کفر بواح ہو. اور پھر عندکم من اللہ فی برہان، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برہان، واضح دلیل بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو کیا ہے یہ کفر بواح ہے، حکمران نے کسی اور نے نہیں کیا ہے، کفر کیا ہے، کوئی اور فسوق و فجور ظلم نہیں ہے، کفر یقینی ہے، شک و شبہ نہیں ہے، کفر بواح ہے، واضح ہے، بغیر واضح نہیں ہے، وضاحت نہیں تو وہ بھی شامل نہیں ہے، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل بھی ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا، کہاں سے سب ڈھونڈیں گے؟ میں نے مشکل نہیں ڈالا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر شر اور فساد اور خون ریزی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. اس لیے شروع سے میں نے کہا ہے المفاسد والمصالح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھ کر امت کی تربیت کی ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور دیکھ رہے ہیں جس ملک میں ان نصوص پہ عمل نہیں کیا گیا ہے اور ہتھیار اٹھایا ہے، بغاوت کی ہے اور حکمران کے خلاف کاروائیاں کی ہیں ہتھیار اٹھا کر، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اتنے درود خانہ جنگی ہوئی ہے، قتل و غارت، خون ریزی ہوئی ہے کہ کافر مسلط ہو گیا آسانی سے، اور ایسے دہشت گرد گروہ شامل ہوئے اور ایسے بد امری قائم ہوئی تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور کئی ایسے ملک میں یہ آگ جلتی رہی، کئی سالوں تک آگ جلتی رہی ہے، اور کچھ بعض ملکوں میں ابھی تک بد امنی ہے، نعوذ باللہ، یہ آگ ابھی بھی جل رہی ہے. چھ ہو گئے اب شروع سے، مجھے آخر میں بتانا، میں پورا کر لوں تاکہ میں پھر خلاصے میں پانچ چیزیں بتا دوں گا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم حکمران کے خلاف، اس حکمران کے خلاف تم بغاوت کرو جو ظلم زیادتی کرتا ہے، الا یہ کہ تم کفر بواح دیکھو. مثال کے طور پہ کہ کوئی حکمران ہے جو خمر کو، شراب کو حلال کر دیتا ہے، کہتے ہیں شراب حلال ہے پیو، یا خنزیر کے گوشت کو حلال کر دیتا ہے، یا سود کو حلال کر دیتا ہے علانیتاً، فهذا كفر بواح. يا كفر بواح واضح ہے. اب بواح کا لفظ کبھی پتہ کیوں ہے؟ الا ان تروا کفرا بواحا. مکمل واضح کفر کا لفظ کیوں آیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ بعض چیزوں میں معاملہ واضح نہیں ہوتا. ایک پریکٹیکل مثال دیکھ لیا. اب کئی مرتبہ یہ سوال بھی آیا ہے, کہتے ہیں مسلمان ملک میں سودی بینک قائم ہے, تو حکمران نے سودی بینک کو قائم کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کافر ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں سودی بینک اس کی اجازت سے ہے کہ نہیں؟ ہاں اجازت سے تو ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے, سودی کاروبار سودی بینکنگ نہیں ہونی چاہیے. دیکھو حکمران کی اجازت سے موجود ہے مسلمان ممالک میں. تو کہتے ہیں دیکھا, یہ تو سود کو حلال کرتے ہیں تب اجازت دیتے ہیں. حکمران نے کہا کہ حلال ہے سود؟ نہیں کہا نا. اس لیے کیا کفر بواح ہے؟ یہ کفر بواح تب ہے جب سٹیٹمنٹ آ جائے آج کے بعد سود حلال ہے اس لیے بینک قائم کیے گئے ہیں, بات ختم ہے. یہ کفر بواح ہے. جب یہ سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ سود حلال ہے, تو پھر کس بنیاد پر آپ کہتے کہ یہ کفر ہے؟ جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ کفرم بواح. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سود حلال ہے اور کسی کو بتایا نہیں ہے تو وہ کافر ہے. وہ جانے ہو اس کا کام جانے, ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں تب پتہ چلے گا جب اس سے مکمل وضاحت کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گی. دیکھیں اسے ترو کفرم بواح, سنی سنائی پہ نہیں, کیونکہ خبر میں آ گیا کہ فلان حکمران نے شراب کو حلال کر دیا ہے. شراب خانے کا ہونا الگ چیز ہے, شراب کو حلال کرنا الگ چیز ہے. سودی بینکنگ کا ہونا الگ چیز ہے, سود کو حلال کرنا الگ چیز ہے. ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک کفر ہے, دونوں کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ اس لیے سودی بینک کا وجود جائز نہیں ہے. سود ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. لیکن یہ کہنا کہ سودی بینک کے وجود یہ دلالت کرتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ اسے حلال کہتا ہے, یہ غلط ہے. اس لیے حدیث پہ ذرا غور کریں, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. یہ کیوں فرمایا ہے؟ واللہ ہر لفظ اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو سنے سنے پہ بات کریں گے. فرمایا ترا, کفر ہوگا یا نہیں ہوگا اختلاف ہے, کفری ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا الا ان ترا کفرن, کفر ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے, یقینی ہونا چاہیے. بواحن, کچھ ایسے مسئلے ہوں گے جس میں واضح مسئلہ نہیں ہوگا, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک واضح نہ ہو کفر بواح نہ ہو, خروج کی اجازت نہیں ہے, بغاوت کی اجازت نہیں ہے, اور پھر تمہارے پاس دلیل بھی ہو کہ یہ جو عمل کی یہ کفر ہے. یہ سود کو حلال کہنا کفر ہے, سود کھانا کہاں پہ کفر ہے دکھائیں ذرا, سود کی اجازت دینا کہاں پہ کفر ہے دکھائیں, کوئی دلیل ہے؟ لیکن سود کو حلال کرنا کفر ہے, شراب کو حلال کرنا, اسے کہتے ہیں کفر الاستحلال, کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حلال کر دینا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تب اگر مسلمانوں کے ساتھ طاقت ہو اور قدرت ہو اس حکمران کو ہٹانے کی, تب وہ کریں. لیکن اگر وہ عاجز ہو جائیں, فلا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ایک اور شرط بھی آگے کیا ہے؟ اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں, کفر ہے دیکھا ہے, کفر ہے بواح ہے, دلیل بھی برہان بھی موجود ہے, فوراً کود پڑیں ہتھیار اٹھا کے اور بغاوت کر لیں, طاقت و قدرت کا ہونا لازم ہے. اتنی طاقت تمہارے پاس ہے کہ اس حکمران کو کے خلاف جب یہ کاروائی کریں گے تو خون ریزی نہیں ہوگی اور بد امنی فسادات نہیں ہوں گے. ظاہر تھوڑا سا تو ہوگا, جنگ میں تھوڑا سا تو ہو جاتا ہے نا, لیکن یہ فساد برپا ہو جائے گا, خون ریزی مسلسل ہوتی رہے گی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, تو پھر طاقت و قدرت نہیں ہے. اس کے پاس اس کی فوج ہے, اسلحہ ہے, ٹینک ہے, جہاز ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچن کی چھری ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ پسٹل ہے, کہیں سے سمجھنے کے کلاشن کوف آ جائے گی. یس, اس پہ آپ کرو گے یا کچھ جدید اسلحہ کر لیں؟ F-16 کچھ لے کے آ سکتا ہے, کوئی ٹینک لے کے آ سکتا ہے, سمگلنگ سے بھی لے آ سکتا ہے کہیں سے. تو آپ نے جس کا مقابلہ کرنا ہے طاقت ہونی چاہیے, صرف جوش جذبات بہادری کا یہ نام نہیں ہے کہ میں کود پڑوں گا جان دے دوں گا, یہ کون سی بہادری ہے بھائی؟ بہادری کہاں پہ ہوتی ہے کہ نصوص کے سامنے قراصوں کے سامنے سر جھکا دے, یہ بہادری ہے. اتباع میں بہادری ہے. بدعت میں کیا بہادری ہے؟ جان دے دیں گے. جان دینا تو آسان ہے, کس نے کہا جان دینا مشکل ہے؟ جان مرنا تو سب نے, جان دینا سب سے آسان کام ہے, لیکن نصوص کے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنا یہ مشکل ہے, کیونکہ خواہش نفس اور چیز ہے. خواہش نفس کو کہتی بھی جان بھی دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں نے گھروں مساجد میں خودکش حملے کیے ہیں, نہیں کیے, پھر ان کے لیے آسان تھا, لیکن ان کو روک کے دیکھے نا, برین واش کر دیا گیا. اب اثر چاہیے کہ اب جس کا برین واش ہو چکا ہے اسے پتہ ہے کہ میں خود کچھ حملہ کرنا ہے, پھر سنا ہے کہ یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ خواہش نفس ہے یا ہدایت کا راستہ ہے اور اتباع سنت کا راستہ ہے. اگر رک جاتا ہے دلیل کی بیان ہونے کے بعد, یہ بہادری ہے. اور اگر کود پڑتا ہے, خود کچھ حملہ کر دیتا ہے, تو یہ سب سے بڑا بزدل انسان تھا. الغرض تو طاقت بھی شرط ہے, اور پھر اگلی شرط پہ علماء بیان کرتے ہیں, تمہارے پاس نمبر بدل بھی ہونا چاہیے. ایک ظالم قرآن کے خلاف تم کاروائی کر کے اسے اتار رہے ہو, دوسرا ظالم آ جائے گا تو یہ ساری جو بھی کچھ محنت کی ضائع ہو گئی نا. تو تمہارے پاس ایسا نمبر بدل قرآن ہونا چاہیے جو حق رکھتا ہو امامت کا. اور اگلی شرط مفاسد اور مصالح, جیسے کہ اصل بنیاد ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ مفسدہ زیادہ ہوگا, مصلحت مل جائے گی جس کے لیے ہم نے یہ سب کاروائی کرنی ہے کہ نہیں. اگر 8 شرطیں ہیں, یہ واجب نوٹ کر لیں, حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کی شرطیں کون سی ہیں, میں نے آپ کو بتا دی ہیں, آپ مکمل کر لیں, ایک دو باقی رہے تو دیکھ لینا, آپ اگلے درس میں بھی پوچھو گے انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح منہج ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمران جو ہیں جب امر معروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور نماز پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, جب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی فرما برداری کریں گے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اقاؤں فی کم صلاح, جب تک وہ تم میرا نماز قائم کر رہے ہیں تو بغاوت نہیں کریں, یعنی مسلمان ہیں. یہ صحیح منہج ہے جس پر اہل حدیث قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات میں, دینی اور دنیاوی, اجتماعی سوشل ہوں یا سیاسی معاملات ہوں, تمام معاملات میں وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلائل کی بنیاد پر اپنی تمام زندگی, دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے تمام چیزوں پہ یعنی عمل کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں. یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ کام نہیں کرتے تھے بغیر حدیث کے, حدیث پہ اتنا عمل کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں گئے, یعنی جہاد میں بھی شریک تھے جنگ میں, تو دشمن جب سامنا ہوا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے, تو امام بخاری رحمہ اللہ جا کے لیٹ گئے, تو ساتھ ہی ساتھ تھے ان کے, کہتے اب یہ کس حدیث پہ عمل ہے کہ دشمن سامنے آپ لیٹے ہوئے, اب اس پہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب دشمن کا سامنا کریں تو ہم مکمل طاقت میں ہوں, یعنی میں نیپ لے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ میں جب اٹھوں تو مکمل طاقت کے ساتھ دشمن کا سامنا کر سکوں. اور یہ بھی دلیل بیان کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جب ہم دشمن کے خلاف کوئی کارروائی کریں, کوئی جنگ کریں, تو ہم مکمل طاقت میں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوران اگر ہم نے جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, تو روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. کیوں روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ جب کہ رمضان کو روزہ فرض ہے, تاکہ افطاری کی حالت میں, ہم فطر کی حالت میں جب لڑائی کرتے ہیں یا جنگ و جہاد کرتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں, تو مزید مکمل چستی ہوتی ہے اور مکمل طاقت کے ساتھ ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے کہتے ہیں لیٹ گئے تھے جنگ سے پہلے. چلیں یہاں پر رکتے ہیں, الشاہد پہ اگلا درس میں شروع کریں, کافی وقت ہو گیا ہے, مزید اس موضوع کو آگے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. چند اہم باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدے کے اصول میں سے, یہ آج کے درس میں ہم نے یہ اچھی طرح جان لیا ہے کہ حکمران کی فرما برداری جو ہے کتنی اہمیت رکھتی ہے, اور کتنی مکمل وضاحت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحابہ کرام کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ نے تابعین کی تربیت کی, انہوں نے اتباع التابعین کی تربیت کی ہے, اور یہ تربیت موجود ہے من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. دو ہی راستے ہیں, یا تو خروج بغاوت کا راستہ ہے اور یہ خوارج معتزلہ روافض کا راستہ ہے, ربدعت کا راستہ ہے. جو اپنانا چاہتا ہے تو خواہش نفس کی بنیاد پر ہے, جائے اور اپنائے, اس کی مرضی ہے, اس نے رب کو حساب دینا ہے. دوسرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, صحابہ اور سلف صالحین کا راستہ ہے. یہ راستہ قائم ہے قرآن اور سنت پر اور فہم السلف پر, اور یہ ہدایت کا راستہ ہے, خواہش نفس کا راستہ نہیں ہے, ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ لوگ سرخرو ہیں اور حق پر قائم ہیں جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نبوت کے راستے کو پھر چلیں, انہیں سلف الصالحین جو ہے اس پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. قرآن کی نہیں, مسلمان حکمران کی بات ہو رہی ہے, مسلمان حکمران کی بات ہو رہی ہے. ہاں کافر کے لیے دعا, ہاں دعا یہ کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کے اسلام اور ایمان کی توفیق عطا فرما.
اور یہ بھی کہہ سکتا ہے آدمی کہ اس کی حفاظت میں مسلمان,
یہ بالکل کہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہو جائے, وہ اس کے لیے تو مسلمانوں کے لیے دعا ہے.
غلط سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ جب سودی بینک جو الاؤ کرتا ہے تو اور ان کو وہ حلال نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک معاملہ ہوگا. دوسری طرف ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانچ شادیاں کرتا ہے, صرف عمل کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر استحلال ہے, ایسا کیوں ہے؟
دیکھ یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ حکمران اگر سودی کاروبار یا بینکنگ کی اجازت دیتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے, الا جب تک کہ وہ خود اس کا اعلان نہ کرے, وضاحت نہ کرے کہ سود حلال ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پانچ شادیاں کرتا ہے تو یہ کچھ کفر استحلال میں آتا, جب تک اسے زبان سے نہیں کہا بلکہ صرف عمل کیا ہے. وہ یہاں پر حکمران جو ہے وہ زبان سے نہیں کہا, اس نے صرف عمل کیا ہے اور اجازت دی ہے سودی کاروبار کی. بھائی دونوں میں تو فرق واضح ہے. شادیوں کی اجازت مسلمانوں کو چار کی ہے, چار بیویاں حلال ہیں, پانچویں کیا ہے؟ پانچویں حرام ہے. چار کے ہوتے ہوئے ہاں ایک کو طلاق دے دی, پھر ایک جگہ خالی ہوگی, پھر اس کو پور کرنے کے لیے چار پوری کرے, پانچ یا سات بھی کرے, دس بھی کرے, اس تعلق سے ایک کو طلاق دے کے دوسری تو الگ بات ہے. لیکن اگر چار موجود ہیں تو پانچویں اس وقت حرام ہے. اچھا یہ جو پانچویں ہے اس کے لیے ایک ہوتا ہے نکاح نامہ, بغیر نکاح کے ممکن ہے کہ نہیں؟ شاید بغیر نکاح کے ہوتی ہے,
نہیں
ہوتی نا. تو نکاح میں آپ یہ عورت آپ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ پانچویں جو حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. لیکن نکاح بغیر بیوی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. تو اس کو حلال کرنے کے لیے آپ نکاح کریں گے, حرام کو آپ نے حلال کر دیا ہے کہ نہیں؟ اس بغیر تو اب چارہ نہیں ہے نا, وہ نظر ہوتا نا. اب پانچویں عورت جسے آپ شادی کر رہے ہیں اگر بغیر نکاح کے ہو تو پھر حرام ہے کہ نہیں, زنا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب آپ اس حرام سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا ہے پانچویں, حرام تو ہے لیکن اب اس کو حلال کر کے کیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو ناجائز تعلق تھا نعوذ باللہ تو حرام تھا, کفر نہیں تھا. ایک شخص کی چار بیویاں ہیں موجود ہیں, نعوذ باللہ پانچویں کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا ہے, وہ زنا کرتا رہا, یہ کیا ہے؟ کفر ہے؟ کفر نہیں. ابھی تک کیا ہے؟ حرام ہے, حرام کبیرہ گناہ ہے. اسے کسی نے مشورہ دیا یار شادی کر لو, کیوں حرام کرتے رہو؟ اس نے جا کے نکاح کر لیا اس پانچویں بیوی سے, جو حرام تھا اس نے کیا کر دیا؟ حلال کیا. یہ اب کیا ہے؟ اب یہ کفر استحلال ہے, واضح ہو گیا. حکمران جو ہے اس نے اجازت دی ہے بینک کو قائم کرنے کی, سودی بینک ہے, اجازت ہے, لائسنس آ گئے ہیں, لیکن کیا اس نے کہا کہ حلال ہے؟ کیا سودی کاروبار کی اجازت سے یا شراب خانے کی اجازت سے یہ لازم آتا ہے کہ حلال ہو جائے, جیسے کہ پانچویں عورت سے نکاح کرنا حلال ہے؟ نہیں نا. تو یہ فرق ہے, واضح ہے.
ایک چیز اور, اگر حکمران مثال کے طور پر پانچ نمازیں فرض ہیں تو کہتے نہیں آج سے چھ نمازیں فرض ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟
تو جائز نہیں اس کے لیے
کہ کفر استحلال ہوگا؟
اس نے کیا استحلال کیا ہے؟
اصل میں پانچ ہیں جو چیز کرنی ہے اور آپ چھٹی چیز کو ایڈ کر رہے ہیں،
تو نافرمانی نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ وہ تشریح اس کے ذمہ ہی نہیں ہے، وہ حق نہیں رکھتا. لیکن پانچویں بیوی کے نکاح میں آپ نے اس کو حلال کر دیا ہے، اب جو اس نے پانچویں چھٹی نماز جو حلال کی ہم تو نہیں مانتے، اس کو عمل بھی نہیں کرتے، وہاں پر عمل ہوا ہے پانچویں بیوی کے ساتھ، تب وہ کفر استحلال میں آیا ہے.
دوسرا
کیا چیز؟ بدعت کی، بدعت تو عام لفظ، جب کفر ہوگا تو بدعت بھی کفر بھی شامل ہے نا، بدعت مکفرہ جو ہے وہ بھی آئے گا. بدعت تو ایک عام لفظ ہے نا، بڑی چھتری ہے، بدعت کے نیچے شرک، بدعت، خرافات سب شامل ہے. تو بدعت بھی ہے اور اس میں کفر بھی ہے، کیونکہ اس نے حلال کے بغیر وہ شادی کر نہیں سکتا.
دوسرا یہ سوال تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جب نکلے تھے اور جہاد کیا تھا، کیا وہ خروج میں شامل کیا جائے گا؟ جو اس وقت جو قبیلے تھے ان کے خلاف انہوں نے جب کیا تھا؟
نہیں نہیں، انہوں نے جو
عام طور پر جو اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی خروج کیا.
نہیں، وہ جو اپوزیشن پارٹی وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے خلافہ عثمانیہ کے خلاف وہ کیا تھا، جب خلافہ عثمانیہ کے یہاں پر معاملے نہیں تھا، ان کا حکومت حجاز میں تھی، نجد کے علاقے میں نہیں تھی. تو شوری دعوت امام صاحب کی وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ہاں امیر دریائیہ سے وہ ملے، پھر امیر کو ساتھ لیا، امیر کے ساتھ انہیں ساری کارروائی کی ہے، پھر غلبہ اللہ نے دیا، پھر وہاں پر وہ حکمرانی ان کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، آل سعود اور آل شیخ جو ہیں ایک ساتھ. پھر وہاں سے جب یہاں پر کمزور پڑے حجاز میں، حجاز کو شامل کرنے کے لیے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہیں، جو کنگ سلمان کے جو والد ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہ آفر کیا کہ تم نے جو بھی لینا یہاں سے لے لیں، تمہارا مال کچھ بھی ہے، میں اس پاک زمین پر جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنا جو مال متاع تھا لے لیا، جو یہاں پہ اشراف تھے عثمانوں کی طرف سے، وہ چلے گئے یہاں سے، اور پھر حجاز بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس اعتبار سے ایک مملکت موجود تھی، ان کا اپنا ایک قیام ہو چکا تھا نجد میں، پھر وہ یہاں پر جب یہ پوری سلطنت عثمانیہ کے خلاف پوری کمزور پڑ چکی تھی، درانے پڑ چکی تھی، وہ خاتمہ موجود تھا، اب حجاز پر کون کوئی اور قابض کر لیتا؟ تو اس لیے آئے کہ یہاں پر عدل انصاف قائم ہو، توحید قائم ہو، توحید و سنت قائم ہو، اس لیے پھر انہوں نے یہ کارروائی کر کے، اور بغیر جنگ کے الحمدللہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور حجاز بھی اس میں شامل ہو گیا نجد کے ساتھ، پھر مملکت عربی سعودیہ جو ہے یہ مکمل ہوا. اللہ اعلم. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کے پاس ترازو نا بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ فلان شخص ہے یا کوئی شیخ ہے، اس نے آپ کو کوئی فتویٰ دیا ہے یا حکم دیا ہے جو غلط ہے، قرآن سنت کے مخالف ہے، تو یہ کون جج کرے گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکسس، کوئی راستہ ہے سمجھنے کا، تو وہاں سے سمجھے اور اس کے بعد کو تولے اور دیکھے صحیح کہ غلط ہے. اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں، اور آپ کے امام نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، آپ کے سامنے کوئی اور راستہ ہے اسے قبول نہ کرنے کا؟ نہیں. آپ کوئی دیکھیں، میں جنگل میں یا آپ رہتے کسی گاؤں میں، کوئی ایکسس باہر کا نہیں آپ کے پاس، اور مفتی نے آپ کو فتویٰ دے دیا ہے، آپ پر کیا لازم ہے اس وقت؟ آپ جائے لیں، آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، عوام الناس میں سے ہیں، آپ نے مفتی کے فتویٰ کو لے لیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسأل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرتے ہیں، جب وہ آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے تو آپ اس کی بات کو مان لیتے، قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی اور ایکسس، کوئی راستہ نہیں ہے جاننے کا کہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ اپنی نیت میں رکھیں، کہ جب بھی اس مفتی کے فتویٰ غلط ثابت ہوگا قرآن سنت کی روشنی میں، میں یہ چھوڑ کر جاؤں گا قرآن سنت کی طرف، یہ لازمی بات ہے. یعنی کہ من عن سے تسلیم کرنا ہے، یہ بات اس کی ٹھیک میں مان لی میں نے، لیکن اگر کبھی بھی اس کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے، وہ غلط کیسے ثابت ہو کہ قرآن و سنت ہے، اس کے مطابق اگر نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص معصوم نہیں ہے، معصوم من الخطا نہیں ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اگر اس کا یہ فتویٰ، یہ بات غلط ثابت کبھی بھی ہو جائے میری زندگی میں، تو میں نے اس کی بات کو چھوڑ دینا ہے، اور جو صحیح بات ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے، میں نے وہ اپنا لینا ہے، یہ فرض ہے. لیکن اگر آپ رہتے ہیں شہر میں، ایک شخص آپ کو فتویٰ دیتا ہے اور آپ فتویٰ سن لیتے ہیں, ابھی عمل کرنے والے دوسرا فتویٰ آ جاتا ہے اس کے برخلاف, اب آپ کشمکش میں, اس کو مانو کو اس کو مانو, کون سا عمل کرو؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں, اگر آپ طالب علم ہیں آپ کو پتہ ہے تو دلیل کو دیکھیں, اس کے پاس کیا دلیل, اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے دیکھا پہلے فتوے میں جو دلیل ہے وہ ضعیف حدیث ہے, پتہ چلا کہ ضعیف حدیث ہے, دوسرے میں دیکھا بس صحیح حدیث ہے, تو کس کو آپ لیں گے, صحیح حدیث کو یا ضعیف حدیث کو؟
صحیح.
اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں, آپ طالب علم بھی نہیں ہیں, ایک فتویٰ ہے دوسرا فتویٰ بھی, دونوں آپس سے ٹکرا رہے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ جا کے پوچھیں گے, آپ شہر میں رہتے ہیں, عالم سے جا کے پوچھیں گے بھائی اس پہ کس پہ عمل کروں گا, کس عالم سے پوچھیں گے جس کا حسن ظن ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص قرآن سنت کی بات کرتا ہے اور ہمیشہ منہج سلف کی بات کرتا ہے, میں اس سے پوچھوں کیونکہ ہمیشہ ہمیں رہنمائی جو ہے دلیل کی روشنی میں کرتا ہے, اپنی باتیں نہیں کرتا, صرف اپنے علماء کی باتیں نہیں کرتا, دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے, تو اس سے میں پوچھوں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو پیٹ میں درد ہوا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا اپینڈکس آپریشن کرے, دوسرے نے کہا تھوڑی سی گیس ہی دوائی کھا لے, کیا کریں گے؟ اب مسئلہ ہو گیا نا, دو مختلف فتوے آ گئے آپ کے لیے, وہ فتویٰ بھی ڈاکٹر کا ہے, ایک میں آپریشن ہے پیٹ کھولنا ہے زیادہ خرچہ ہے 8-10 ہزار ریال کا, دوسرے میں 30-40 ریال کی دوائی آپ کھائیں گے گیس سے دور ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, کیا کریں گے آپ؟ دوائی کھا کے جان چھوڑا لیں گے؟ پھٹنے کا خطرہ ہے, پھٹ گئی بندہ چلا گیا دنیا سے. عام طور پہ کیا کرتے ہیں, یہ ممکن ہے کہ نہیں, کوئی مرتبہ ہوتا ہے, کیا کریں گے, کیا کرتے ہیں آپ؟ جو اسپیشلسٹ ہے اس سے پوچھیں گے نا, آپ تھرڈ اوپینین لیں گے, کس سے لیں گے؟ کسی لے مین سے لیں گے, اپنے کولیگ سے لیں گے, یا کسی ایسے ڈاکٹر سے جو اس معاملے کا اسپیشلسٹ ہے, تو سرجن کے پاس آپ جائیں گے اور کہیں گے میرا یہ مسئلہ ہے, کسی نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپریشن کرنا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں آپریشن ضرورت نہیں ہے, آپ یہ دوائی کھا لیں ٹھیک ہو جائیں گے. سرجن آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے, آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, آپ کا سی ٹی اسکین کرتا ہے, کہتے دیکھو اپینڈکس ہے آپریشن کرنا ہے, تب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپریشن ہی کریں گے نا, دوسرا آپشن ہے اس میں نہیں ہے. یہی چیز ہے جو شخص آپ کو بتا دے نا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل واضح ہو گئی ہے, یہ سی ٹی اسکین سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ حدیث ہے, یہ دلیل ہے اور صحیح اور صریح ہے, اب کیوں نہیں مانتے اسے؟ اب جو نہیں مانتا کوئی خلل خرابی ہے کہ نہیں, دماغ میں دل میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اگر کبھی بھی کسی چیز میں اب کشمکش میں شکار ہو جائے کہ اس کو مانو یا اس کو مانو, آپ کے پاس الحمدللہ اب علماء کے فتاوی موجود ہیں, سمارٹ فون آپ کے پاس موجود ہے, اس میں آپ تو AI بھی آ گیا ہے, اب وہاں پہ لکھے آپ کو دلیل بھی آئے گی, کس کتاب میں یہ بھی آئے گا, کس علم کا یہ بھی آئے گا, اس کے اختلاف کس نے کہ یہ بھی آئے گا, کیا صحیح کیا غلط یہ بھی سامنے آ جائے گا, آپ ہمارے پاس کیا حجت باقی رہے گی؟ ہمارے اوپر حجت تمام ہوگی. میں بتاؤں آپ کو, جتنے بھی اسمارٹ فون زیادہ اسمارٹ ہو رہے ہیں اور نئی ایجادات آ رہی ہیں, ہمارے اوپر حجت اور تمام ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم, کافی وقت ہو گئے. ہاں یہ خوارج کے لیے, جہاں پر تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. خوارج حکمران کرے گا, حکمران کے لیے ہے. جہاں پر قتال کا حکم ہو قرآن سنت میں, یاد رکھے یہ حکم قتال کا حکمران کے لیے ہوتا ہے, حد قائم کرنے کا حکمران کے لیے ہوتا ہے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. عوام الناس اگر شروع کر دیں گے تو کسی پر شک کی بنیاد پر قتل کر دیں. کیوں کہتے خوارج میں سے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ قتل کرو جہاں پر بھی پاؤ, وہ تمہیں کس نے کہا تمہارے لیے حکم ہے یہ؟ تو خوریزی ہوگی, قطوارت ہوگی کہ نہیں؟ کسی کے ساتھ دشمنی ہے, وہ بدلہ لینے کے لیے کہے گا میں نے قتل کیونکہ خوارج میں سے تھا, وہ کسی اور قتل کر دے گا, وہ کسی اور قتل کر دے گا, تو فساد برپا ہوگا کہ نہیں؟ تو جن نصوص اور آیات میں, جو قرآن کی آیات اور احادیث میں, جن نصوص میں حکم ہے مشرکین کو جرائر سے خارج کرو, کون خارج کرے گا؟ حکمران کرے گا, نہیں کرتا وہ ذمہ دار ہے. عوام الناس کا حق ہے؟ نہیں ہے. جہاد کرو, کس کی سربراہی میں؟ حکمران کی. انفرادی طور پر ہے؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قتل کرو خوارج کو, کس کا حکم ہے؟ حکمران کا ہے. ہم نے حکمران کا ساتھ دیا, جب وہ اعلان کرے گا جنگ کا ہم ساتھ دیں گے. اگر اعلان نہیں کرتا تو انفرادی طور پر کسی کے لیے جائز ہے کسی کا قتل کرے, یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے, یہ حکمران کے لیے ہے, اور وہ جانے اس کا کام. وہ نہیں کرتا تو اس کا ذمہ ہے, ہمارے ذمہ نہیں ہے. واضح ہے. کافر ملک ہے پھر وہاں پر جو اسلامک سینٹر ہیں, پھر علماء کہتے ہیں وہ حق رکھتے ہیں, اور ہر مسلمان ملک میں وہاں پر کوئی ایک ایسا سینٹر موجود ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی فتویٰ بھی ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.